أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صلوات محمد وعلى محمد. محرم الحرام سن 1410 ہجری کی ساتویں شب ہے. ارشاد حضرت سے لائی ہے کہ اس سے اچھی اور کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائے اور اچھا کردار اپنائے اور اس کے دل کے جذبات اس کی زبان پر آ جائیں. یہ سخن بن کر کہ میں مسلمین میں ہوں. اس آیت کریمہ کے ذیل میں اسلام اور مسلمان کے عنوان سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام میں کل پرسوں دونوں دن میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں دوسری تہذیبوں میں آزادی حق سمجھا جاتا ہے. اسلام میں آزادی فریضہ ہے. حق سے انسان دستبردار ہو سکتا ہے، فریضے سے دستبردار نہیں ہو سکتا. دیکھیے، یہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اب مختصر سے وقت میں ہر بات تو نہیں پیش کی جا سکتی ہے، مگر آپ یہ سوچتے رہیں کہ یہ سارے خیالات وہ ہیں جو اب سے 1500 برس پہلے ایک رسول امی کے ذریعے ہم تک پہنچے تھے. تو کون سا یہ سورس تھا، کون سا وہ ذریعہ تھا کہ جس سے جو خیالات آج بھی ترقی یافتہ دنیا مہذب دنیا میں نہیں ہے، اس سے بھی آگے سوچ تھی پیغمبر کی اور قرآن کی اور حدیث بیان کرنے والے کی؟ تو یہ آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، سب کچھ سپر نیچرل سورس ہے جہاں سے یہ سارے خیالات اور سارے نظریات اور ساری باتیں آ رہی تھیں. اب موضوع تو ہے اسلام اور مسلمان، اور میں خالی اسلام بیان کرتا ہوں، مسلمانوں کو چھو ہی نہیں پاتا، تو نہ چھونے سے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ میں تو آپ کو دکھا رہا ہوں اسلام کیا ہے. اب مسلمان کیا رہے ہیں، انہوں نے کیا 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 ہے، وہ آپ خود تاریخ پڑھ لیں اور دنیا میں دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام اور مسلمانوں میں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ 180 ڈگری کا فرق ہے. کہاں اسلام نے کافروں اور مشرکوں تک کو آزادی ہے. حضور نے کرسچنز کو، جو مباحثے کے لیے آئے تھے، اپنی مسجد میں اپنی سروس کرنے کی اجازت دی. مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ بریلوی کی مرضی پر دیوبندی نہیں پڑھ سکتا، دیوبندی کی مرضی پر بریلوی نہیں پڑھ سکتا، عبادت کے ساتھ شہادت بھی ہو جائے گی. اب آپ کو اندازہ کیجیے کہ اسلام کہاں تھا اور مسلمان کہاں پہنچ گئے. یہ نتیجہ کہاں کا ہے؟ یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ نبوت کے بعد ولایت و امامت کے بجائے ملوکیت نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا. اگر ملوکیت اور بادشاہت نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا تو ملوکیت اور بادشاہت کی اور کنگڈم کی جو خصوصیتیں ہوتی ہیں وہ سب اسلام میں آتی چلی گئی. کہاں اسلام میں اتنی آزادی مشرکوں اور کافروں کو آزادی, اور کہاں, بس میں ایک جملہ کہتا ہوں, کہاں شرم آنا چاہیے مسلمانوں کو, شرم آنا چاہیے اپنی تاریخ پڑھ کے. کہاں ایک دور جو بھی گزرا ہے کہ اگر کسی بچے کا نام علی رکھ دیا جاتا تھا تو اندیشہ ہوتا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا, فقط نام رکھنے پر اس کا نام علی رکھ دیا گیا. تو آپ اندازہ کریں کہ اسلام کہاں تھا اور کہاں پہنچا دیا گیا. تو ہم اسلام کے ذمہ دار ہیں اور اس چینل کے ذمہ دار ہیں, اہل بیت کا طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ چینل, جن کو سب طیب و طاہر مانتے ہیں. کوئی ان کی, اب اس کو عصمت نہ کہیں, معصومیت کہیں, جیسا کہ کچھ محدثین نے جملہ تیار کیا ہے, کچھ اس کو محفوظ کہیں, جو بھی چاہے کہیں, بہرحال ہم جن کو مانتے ہیں ان کے دامن پر گناہ کا دھبا نہیں دکھایا جا سکتا. اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آپ عصمت کہیں یا حفاظت کہیں یا معصومیت کہیں, جو چاہے کہیں, یہ مسلمات میں سے ہے کہ ان کے دامن کے اوپر گناہ کا دھبا نہیں دکھایا جا سکتا. بادشاہ کیسے تھے, میں نے رکھتی آپ کے سامنے کئی مرتبہ سے کہوں گا, بادشاہوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, شیعہ بھی بادشاہ نہیں ہوتا, بادشاہ خالی بادشاہ ہوتا ہے, سنی اپنے کہنے والا وہ بادشاہ نہیں ہوتا, بادشاہ خالی بادشاہ ہوتا ہے, وہ فقط حکومت کی پوجا کرتا ہے بس, کہ حکومت میرے ہاتھ سے نکل لینا پائے, باقی اس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی, اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. اب ذرا سا آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ تو ہے آزادی. اسلام کی دوسری فاؤنڈیشن جو ہل نہیں سکتی, ہل نہیں سکتی, چاہے کچھ ہو جائے, جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے حضرت آدم سے لے کر قیام قائم تک. میں رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر قیام قائم تک جس بنیاد پر اسلام ٹکا ہوا ہے, اس بنیاد کا نام ہے عدالت, اس بنیاد کا نام ہے انصاف, اس بنیاد کا نام ہے جسٹس. اسلام وہ دین ہے, جیسے کہ آج کی مجلس میں اور شاید کل بھی میں کروں یا کل کچھ دوسرا لے لوں, آپ لہذا فرمائیں گے کہ جسٹس از نو کمپرومائز پوائنٹ. انصاف کے مسئلے کے اوپر اسلام کو گفتگو ہی کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ اگر قرآن کی آیتیں پڑھیں, ایک آیت ہے, اگر میں خالی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں صرف آیتیں بغیر ترجمے کی تو 15-20 منٹ ختم ہو جائیں گے, جتنی مجھے یاد ہے. ارشاد ہوتا ہے, دیکھیے ان میں سے میں آیتوں کو سلیکٹ کر رہا ہوں کہ جس میں آپ کے بہت سے شبہات کا جواب آپ کو ملتا چلا جائے خود بخود قرآن کے ذریعے سے. ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اگر کبھی کسی مصیبت میں پھنسنا تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تم کو پھنسا دیا, سن لیجئے, اگر کسی مصیبت میں پھنسنا تو کبھی نہ سمجھنا کہ ہم نے تم کو پھنسا دیا. ہم تو پھنسائیں گے, ہم تمہارے پیدا کرنے والے ہیں, ہم تمہارے بہی خواہ ہیں, ہم تمہیں دنیا میں بھی نجات دلانے والے ہیں, آخرت میں بھی نجات دلانے والے ہیں, ہم تمہیں کیوں پھنسائیں گے. اگر ظلم کا شکار ہو جاؤ تو سمجھو کہ یا خود تم ہو یا معاشرہ ہے ظالم کی جس نے تم پر ظلم کیا ہے. ہم اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتے. کبھی آپ کو مصیبت پڑتی ہے, آپ چیختے ہیں ہائے اللہ کیا مصیبت ڈال دی, کیا مصیبت ڈال دی, ہائے میرے اللہ کیا مصیبت ڈال دی. جس کو آپ مصیبت ڈالنے والا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے ہم سے سوائے خیر کے, سوائے بھلائی کے, سوائے اچھائی کے کوئی شے تم کو مل نہیں سکتی. ہم برائی دینے والے تھوڑی ہیں, پولیٹیکل نیتا تھوڑی ہیں. ارشاد ہوتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اگر تمہیں اپنی دنیاوی زندگی میں کوئی اچھائی ملے تو سمجھو کہ تم نے ہمارے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کی, اس لیے اچھائی ملی تم کو. اور اگر کسی مصیبت میں پھنسو تو سمجھو کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو تم نے کہیں توڑا ہے, کہیں نہ کہیں پر جب تم مصیبت میں پھنسے ہو تو مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے. ہم کسی کو مصیبت میں نہیں پھنساتے. ایک اور, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عدالت کرو اور عدالت سے بڑھ کر احسان کرو. عدالت اور احسان میں کیا فرق ہے؟ ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے, فرض کیجئے کہ اس کی 100 روپے مزدوری ہوتی ہے یا 200, آج کا 100 روپے یہ حیثیت کیا ہے؟ پہلے ابھی میں نے اس دفعہ میں نے دیکھا کہ پہلے جتنا سائز 1 روپے کے نوٹ کا ہوتا تھا بھیا میرے بچپنے میں, اب اتنا ہی 1000 کے نوٹ کا سائز ہو گیا ہے. اتنا جاتا ہے 1000 کا نوٹ, وہ اس کی ویلو بھی اتنی گھٹ گئی ہے, اس کی ویلو بھی اتنی گھٹ گئی. اب کسی کو 200 روپے آ گئے اس کی مزدوری کے لیے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کی فیملی کے لیے 200 روپے کافی نہیں ہیں. تو فیملی کو نظر میں رکھ کر اگر آپ نے 200 سے بڑھا کر 300 اس کو دے دیے, تو 200 اگر آپ دیتے تو عدالت ہوتا, 300 دی گئی یہ احسان ہو گیا. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ رات بہت. سورۃ الحدید 27:25 آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, یا بعد میں کوئی سی ڈی سنتا رہے, اسلام کی کسی فرقے سے تعلق, میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں, فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, قرآن تو سب کا ہے. اب اس قرآن دیکھیے سورۃ الحدید 25 آیت کیا اشارہ ہوتا ہے. ایک نبی کی بات نہیں, جس نے سارے پیغمبروں کو بھیجا, جس نے ساری شریعتیں بھیجی, جس نے کتابیں نازل کی, جس نے پیغمبروں کو معجزے دیے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور جب تک جاری رہا, جتنی کتابیں آئیں, جتنی شریعتیں آئیں, جتنے معجزے دکھائے گئے, جتنے پیغمبر بھیجے گئے, بظاہر ان کی لائن آف ایکشن الگ الگ دکھائی دیتی ہوگی, وہ زمانے کے تقاضے تھے, لیکن سب کا مشن ایک تھا. کیا کہوں میں, اب ایک قرآن کو دیکھ لیجیے, میں بڑا تجربہ کروں گا اتنے بڑے مجمع کے سامنے. بھائی نماز کی بہت اہمیت ہے, واللہ بہت اہمیت ہے, روزے کی بہت اہمیت ہے, حج کی بہت اہمیت ہے, لیکن اللہ یہ نہیں فرماتا کہ ان سارے پیغمبروں کا مشن یہ تھا کہ سب نمازی بن جائیں, یہ نہیں کہتا کہ سب روزے دار بن جائیں, یہ نہیں کہتا کہ سارے پیغمبر اس لیے آ رہے تھے کہ سب حاجی بن جائیں. کہتا ہے سارے پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ہزاروں برس تک چلتا رہا, ان سب کا سنگل ٹارگٹ تھا, ایک مقصد تھا, ایک مشن تھا کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب ایک بات مجھے بتائیے کہ کیا عدالت کا ذکر علی کے بغیر ہو بھی سکتا ہے؟ کیا انصاف کا بیان, عدل کا بیان بغیر علی کے ہو بھی سکتا ہے, جبکہ مورخ نے لکھا ہی ہے کہ قتل علی ابن ابی طالب لشدت عدلہ, عدل کو بچانے ہی کی وجہ سے علی کی جان چلی گئی. مولا کی حکمت عملی تھی کہ میری جان جاتی ہے تو چڑی جائے, لیکن عدالت اور انصاف اور جسٹس کے اوپر اسلام کی آنچ نہ آنے پائے. اسی لیے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جنگ جو شام کے بادشاہ سے ہوئی, اس میں کیا علی کو شکست ہوئی؟ استغفر اللہ ربی, اللہ کے سپاہی کو شکست نہیں. اور قرآن کا وعدہ ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, ہمارے سپاہی کو شکست ہو ہی نہیں سکتی. اس کو شکست ہو جائے تو ہماری شکست ہے. تو کیا علی کو معذرت شکست ہو گئی؟ بھائی ایک بادشاہ تھا, وہ اپنی اقتدار کے لیے جنگ کر رہا تھا, بغیر ویلو کو نظر میں رکھے ہوئے جنگ کر رہا تھا. علی کو اقتدار کی فکر ہی نہیں تھی, وہ تو جوتی کے برابر اسے سمجھتے تھے, وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ حکومت میرے پاس رہے یا نہ رہے, لیکن اسلام کی جسٹس ویلو کے اوپر آنچ نہ آنے پائے, ویلو آف جسٹس کے اوپر آنچ نہ آنے پائے. ایک قدروں کو بچا رہا تھا, ایک اقتدار کو بچا رہا تھا. تو ذکر علی کے بغیر تو عدالت کا بیان ہی نہیں ہو سکتا. ذکر علی اپنی منزل کے اوپر عبادت ہے. رسول نے بھی فرمایا تمام شیعہ سنی کتاب موجود ہے کہ علی کی مثال کعبے کی طرح سے ہے. بس اتنا ہی کہا ہے کہ علی کی مثال کعبے کی طرح سے ہے. کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ بیان کر دی, میرے ناقص رائے میں یہ صحیح نہیں ہے, یا میں اسے دوسرے طریقے سے کہہ سکتا ہوں, مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ صحیح نہیں ہے, وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ جو میں اس بات کو دوسرے طریقے سے کہوں گا کہ رسول نے فرمایا کہ علی کی مثال کعبے کیسی ہے. لوگوں نے کہا کہ رسول کا مقصد یہ ہے کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا, سب کعبے کے پاس آیا کرتے ہیں, مگر آپ بتائیے کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر علی کسی کے پاس نہیں جاتے تو پھر آپ یا علی کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ ایمان نہیں ہے کہ ہم یا علی کہیں گے مولا آ جائیں گے مدد کرنے کے لیے, تو پھر آپ یا علی کہتے کیوں ہیں؟ تجربہ ہے آپ کا کہ جب آپ مدد سے پکارتے ہیں وہ آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ علی آتے ہیں. میرا ناقص خیال کیا ہے؟ میرا خیال ناقص ہی ہے کہ رسول ہمارے علی کی مثال کعبے کیسی ہے. آپ نے صحیح طریقے سے وضو کیا, صحیح طریقے سے غسل کیا, پاک و پاکیزہ کپڑے پہنے, صحیح قرآن کے ساتھ نماز ادا کی, قیام بالکل صحیح, رکوع بالکل صحیح, سجدے بالکل صحیح, تشہد بالکل صحیح, تحیات جسے کہا جاتا ہے دوسرے بھائیوں کی زبان میں, سلام بالکل صحیح, کہیں نقطہ رکھنے کی گنجائش نہیں, بس اتنی سی بات تھی کہ آپ کا رخ کعبے سے مڑا ہوا تھا. بھائی نماز آپ کی صحیح ہے, نماز آپ کی صحیح ہے, وضو صحیح ہے, غسل کر کے آئے غسل صحیح ہے, قیام صحیح ہے, قعود صحیح ہے, رکوع صحیح ہے, سجود صحیح ہے, سلام صحیح ہے, التحیات تشہد سب صحیح ہے, خالی آپ کا رخ کعبے سے مڑا ہوا ہے کسی اور طرف ہے. ہر مسلمان کہے گا چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو کہ کعبے سے مڑ کے تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو بس سمجھ لیجیے ایک ہوتی ہے زندگی, ایک ہوتی ہے بندگی. کعبہ بندگی ہے یہ کعبہ جو مکے میں موجود ہے جہاں حاجی حضرات جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. علی کعبہ بندگی نہیں, علی کعبہ زندگی ہے. اگر تمہاری زندگی کا رخ علی کی طرف سے ہٹ گیا تو پھر تمہارے جتنے بھی کام ہیں اس میں سے کوئی ایک کام بھی صحیح نہیں رہے گا, اور سارے امور باطل ہو جائیں گے, غلط طرح کو بچ لیں. ایک مرتبہ طلبات دیں گے آپ لوگ, اور یہ میں نہ کہتا اگر رسول کی ایک اور بھی سپورٹ نہ کر رہی ہوتی. بہت مشہور حدیث ہے شیعہ سنی سبزاد نے لکھی کہ علی مع الحق والحق مع علی, اس کے بعد بھی جملہ ہے کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. اور پھر رسول نے ضعف مائی کے پالنے والی ہے تو بات ہے, مگر علی کو حق کا پابند نہ بنا بلکہ حق کو علی کا پابند بنا دے. جدھر جدھر علی مڑیں ادھر ادھر حق مڑتا جائے بغیر کسی کی ادنا دل آزاری کا خیال کرتے ہوئے. ایک بات میں اصولی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ رسول کی حدیث مسلم ہے کہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے, جہاں حق ہے وہاں علی ہے. اب رسول کے اعلان رسالت کے بعد 13 برس تک آپ مکے میں بے انتہا مصیبتیں اٹھا دیتے ہیں, پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. اب حملے پر حملے ہو رہے ہیں, کبھی بدر کی جنگ ہو رہی ہے, کبھی احد کی جنگ ہو رہی ہے. توجہ رکھیے گا, بدر کی جنگ میں علی ہیں کہ نہیں ہے؟ 70 میں سے 35 پہلوانوں کو تنہا تنہا علی نے قتل کیا تھا, یعنی آدھی ٹیم کو علی نے گرایا تھا, آدھی ٹیم کو سارے پلیئرز مل کے گرایا تھا. احد میں کیا ہوا تھا, اتنے لوگ تھے جو بےچارے رن آؤٹ ہو گئے تھے, مگر علی اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے. خیبر میں کیا ہوا تھا, لوگ جاتے تھے, ہوتا ہے بھائی میچ کبھی آدمی جیتتا ہے کبھی ہارتا ہے, کوئی سی بات تھوڑی ہے. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ جب بھی علی کے علاوہ کسی اور کو علم دیا گیا تو وہ علم لے کے واپس آ گیا, خندق میں کیا ہوا آپ کی نظروں کے سامنے؟ تو حنین میں کیا ہوا؟ ہار گئے تھے مسلمان جنگ، پھر اس ہاری ہوئی جنگ کو فتح سے کس نے بدلا؟ مولا علی نے بدلا. توجہ رکھیے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اب ہم کیا پوچھیں؟ بدر کی جنگ ہم کہیں گے حق، اس لیے کہ علی موجود. احد کی جنگ حق، اس لیے کہ علی موجود. خیبر کی جنگ حق، اس لیے کہ علی موجود. خندق کی جنگ حق، اس لیے کہ علی موجود. حنین کی جنگ حق، اس لیے کہ علی موجود. فتح مکہ حق، اس لیے کہ علی موجود. اب رسول کے بعد جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں سب دکھائی دیتے ہیں، مولا علی نہیں دکھائی دیتے. یہ لمحہ فکریہ ہے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ رسول کی وفات کے بعد جو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، جس میں ایران کو فتح کیا گیا، جس میں تھوران کو فتح کیا گیا، جس میں مصر کو فتح کیا گیا، جس میں ادھر حملہ ہوا، جس میں ادھر حملہ ہوا، اس میں سب دکھائی دیں گے سوائے علی کے. اس کا مطلب یہ کہ اسلام کے جہاد کی لائن اگر بدری نہ ہوتی تو ہر جہاد رہنے والا یہاں بھی موجود ہوتا. توجہ ہو چلا. اب لوگ جن کے بوڑھے ہو گئے تھے تو مسئلہ غور طلب سارے عالم اسلام کے لیے ہے کہ جو مشرکوں سے نہ لڑا باز رسول، جو کافروں سے نہ لڑا باز رسول، وہ مسلمانوں سے لڑ گئے اپنے دور میں، جبکہ وہ اور آگے بڑھ چکی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتح ممالک کے لیے جنگ ہو رہی تھی، جسٹس کے قائم کرنے کے لیے جنگ ہو رہی ہے. ایک مرتبہ سلوات دے دیں آپ کا دعوان. یہ عدالت کو اسلامی عدالت، اسلامی عدل خطرے میں پڑ گیا تھا. ملوکیت آ گئی تھی، ملوکیت جہاں ہوگی وہاں عدل نہیں ہو سکتا، ملوکیت جہاں ہوگی وہاں جسٹس نہیں ہو سکتی. بس اب مجمع دیکھیے ہر طرح کے یہاں کے اوپر ہے، اس لیے مجھے ہر ایک کے طرز فکر کا اور سوچ کے انداز کا رکھ کے بات کرنا پڑتی ہے. کچھ ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ زیادہ گہری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی دلچسپی کو بھی برقرار رکھنا پڑتا ہے، لیکن اب آج سے نہیں، اس لیے کہ آج تو محرم کی ساتویں شب ہو گئی. اب آج تھوڑی نہیں ایسی باتیں کروں گا. دیکھیے ظلم کیا ہے؟ ظلم ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا. یہی تو ظلم، کسی کو اس کا حق نہ دینا، یہ ہے ظلم. پھر میں کہتا ہوں آپ غور کیجئے، یہ ساری باتیں 1500 برس پہلے کی ہیں. کس سوسائٹی میں؟ جنگلی عربوں کے درمیان، جنگلی عرب جن کو چند کام آتے تھے، ناچنا، اتنا ناچنا اتنا ناچنا کہ تھک کے جھوم کے گر پڑے، شرابیں پینا، گیمبلنگ کرنا، بدکاریاں کرنا، ڈاکے ڈالنا، بس پورے اتنے کام ان کو آتے تھے. ڈاکے ڈالنا، لوٹ مار کرنا، شرابیں پینا، ناچنا، گانا، فحش باتیں کرنا، غلط غلط باتیں کرنا. اس ماحول میں جو انسان، بھائی آپ کو میں قسم دیتا ہوں، ایک بار آپ خود سن لیجیے کہ محمد کا ماحول کیا ہے. محمد کا ماحول، حضور کا ماحول یہ ہے، گانا، ناچنا، شراب، جوا، گیمبلنگ، خون کا بہنا، ڈاکے ڈالنا، چوریاں کرنا، یہ ہے ماحول. اس ماحول میں ایک آدمی ایسا کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، ہر ایک کا حق ہے. اور جب آپ نے پوچھا کس کس کا حق ہے تو وہ شروع کرتا ہے کہ تم پر زمین کا بھی حق ہے. جسٹ امیجن، جسٹ امیجن، آپ ذرا خیال کیجئے، جہاں آدمیوں کے حق کا تصور نہ ہو وہاں وہ زمین کا حق بیان کر رہا ہے. مولا علی مہر بارہ فرماتے ہیں رسول سب کچھ ملا ہے. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ، اور یہ نہیں سن رہا ہوگا، قیامت کے میدان میں تم سے جہاں اور باتوں کے بارے میں سوال ہوگا، مسلمان سنیں، قیامت کے بارے میں جہاں اور باتوں کے بارے میں سوال ہوگا وہاں یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے زمین کا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا. لو، زمین کا بھی حق نہیں کرایا. زمین کا حق ہے بھائی، زمین کا حق وہی ہے جسے ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ نظافت و شطر من الایمان، زمین کو پاک رکھو، صاف شفاف رکھو، کچرا نہ پھینکو، گندگی نہ پھیلاؤ، یہ زمین کا حق ہے. وہ کرتا مجھے امید نہیں کہ آپ ایسا کرتے ہوں گے، لیکن اور جگہوں میں نے دیکھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہاں نہیں ہوگا ایسا، تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں نیاز تفریح ہوئی اور نیاز کی جو آبادی اور ڈسپوزیبل ساری چیزیں ہوتی ہیں انہیں اٹھا اٹھا کے جہاں جہاں گئے پھینکتے چلے جا رہے ہیں. پھینک نہ کیجیے ایسا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اگینسٹ سیولائزیشن ہے. سیولائز لوگ کبھی ایسی بات نہیں کرتے، اور قرآن نے بھی اس کو روکا ہے. پاک و پاکیزہ رہیے، صاف شفاف رہیے، دیواروں پر مت لکھیے کچھ. یہ آگے یہ بات تو میں سوچ، چاہے پولیٹیکل سلوگن ہو چاہے مذہبی سلوگن ہو، اگر میرا گھر ہے تو میرے گھر پر کی دیوار پر آپ کو لکھنے کا حق حاصل نہیں ہے جب تک آپ مجھ سے اجازت نہ لے لیں. آپ نہیں لکھ سکتے، حرام ہے. کوئی پوسٹر آپ دیوار پر نہیں لگا سکتے ہیں، حرام ہے. اس لیے کہ وہ گھر میرا ہے، آپ کا نہیں. آپ کون سے میرے دیوار پر چپنگ کرنے والے؟ آپ کو یہ سبب کہاں سے مل گیا؟ زمین کو برابر کیجیے، اس سے پیداوار ہو، تب آپ نے زمین کے حق کو ادا کیا. اس کے بعد درختوں کا حق ہے. اگر آپ نے زمین کا حق ادا نہیں کیا آپ ظالم ہیں، ادنا درجے کے صحیح مگر ظالم ہیں. درختوں کا حق ہے، درخت بوئیے تو پانی دینا آپ کے لیے واجب ہے، سوکھنے نہ پائیں. درختوں کاٹیے نہیں، یہ 1500 برس پہلے رسول نے فرمایا تھا کہ درختوں کو خامخواہ نہ کاٹو. آج بنگلہ دیش میں لاکھوں درخت کاٹ دیے گئے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ فلڈ آتا ہے، یہ درخت آ کے سیلاب کو روکتے ہیں، زمین کے اندر اپنی جڑوں کے ذریعے پانی پہنچاتے ہیں، زمین کو روکتے ہیں. اس لیے رسول نے فرمایا تھا کہ درختوں کا بھی حق ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ایک پتی بھی اپنے ہاتھ میں لے کر تفریحاً اس کو مسل نہ دو. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم. دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے تمہاری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، تمہیں سنائی دے یا سنائی نہ دے، جو زبان ہاتھ سے تسبیح خالق نہ کر رہی ہو. تو تم ایک پتی جب مسلتے ہو تو پتی نہیں مسلتے ہو، ایک زبان مسل دیتے ہو کہ جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے. ارے پہچانیے اسلام کو بھائی، خدا کے لیے اسلام کو پہچانیے. یہ نمبر اسی لیے کہ آپ کو اہل بیت کے صدقے میں اسلام واقعی سے پہچانوایا جائے. جانوروں کا حق ہے، یہاں بیچارے گدھے بہت ہیں. کبھی گدھا گاڑی پر دیکھا کیجیے کتنا لوڈ ہوتا ہے، گدھا بیچارا ہانپ رہا ہے، مرا جا رہا ہے، گدھے والوں کو رحم نہیں آ رہا ہے. لہروں صاحب ہمارے یہاں پہ دیکھا ہوگا، میں انہیں کو پہچانتا ہوں. بھینسوں پر، بھینسے جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ٹھیلے کھینچتے ہیں، زبان بیچاروں کی باہر نکلی ہوئی ہے، پانی پینے کی ان کو اجازت نہیں ہے کہ سانس پھولنے لگے گی تو ٹھیلا کھینچ نہیں سکیں گے، پیاس سے مر رہے ہیں وہ، اور ہنٹر پہنٹر ان کی پشت اوپر ہے. حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ ایسا. آپ جانور پر بھی ظلم نہیں کر سکتے. امام زین العابدین صلوات بھیجیں آپ، امام زین العابدین تشریف لے رہے ہیں حج کے لیے، اپنے اونٹ پر سوار ہیں. اونٹ نے راستے میں گڑبڑ کی، دیکھیے تاریخ اٹھا کے امام نے کوڑا اٹھایا، چابک تازیانہ اٹھایا اور پھر وہاں سے فرمایا لو للقصاص. اللہ اکبر، جانور اونٹ، وہ بھی گڑبڑ کر رہا ہے، چابک اٹھا کے ہاتھ سے چھوڑ دیا اسے، کہ گویا فرمایا لو للقصاص، اے اونٹ میں تیری اس چابک سے، اس تازیانے سے، اس کوڑے سے خبر لیتا اگر بدلے کا اندیشہ ہوں. ایک کوڑا بھی لگائیے گا تو ہوشیار رہیے. جانور کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا. جانور کو اگر آپ پال رہا ہے تو آپ اس کو بھوکا نہیں رکھ سکتے. اب میں کہاں سے کہتا ہوں، یہ پوری بحثیں ہیں. جانور کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ آپ نہیں لا سکتے ہیں. جانور کو آپ بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتے ہیں. ارے بھائی اتنی سی بات سن لیجئے، اگر آپ کے گھر میں بھینس پلی ہوئی ہے یا آپ کے گھر میں نہیں کسی اور گھر میں بھینس پلی ہوئی ہے تو وہ اس کے تھن سے بس اتنا ہی دودھ نکال سکتا ہے کہ اس کا اپنا بچہ بھوکا نہ رہ جائے. یہ سب مسائل ہیں. وہ بھائی تعالیٰ کی ملکیت ہے مگر وہ پیدا کی ہوئی تو اللہ کی ہے, وہ بچہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے بھینس ہم نے تم کو دیے, ٹھیک ہے تم اس سے استفادہ کرو, فائدہ اٹھاؤ, مگر اس کے تھن سے بس اتنا دودھ نکالو کہ اس کا اپنا بچہ بھوکا نہ رہ پائے. میرے مسلمان بھائیوں خدا کے لیے بتا دو, جو اسلام بھینس کے بچے کو بھوکا نہ دیکھنا چاہے اور گوارا نہ کرے, وہ کیا انسانوں کو بھوکا دیکھنا گوارا کرے؟ تو آپ نے دیکھا زمین کا حق, درختوں کا حق, جانور کا حق, انسان سب سے سپیریئر, انسان مزدور ملک. اب جہاں تک مجھے وقت اجازت دے گا, مگر یہ بات آپ یاد رکھیے کہ حقوق کی حفاظت اسی وقت ہوتی ہے جب انسان میں یہ ہمت ہو اور یہ کریج ہو کہ وہ لوگوں کو غلط استعمال سے روکے. مولا علی نے کہا, ابھی مولا علی کی تو ہر بات میں نے کیا کہ اس لائق ہے کہ آب کوثر سے لکھی جائے, آب کوثر سے لکھی جائے. فرماتے ہیں کہ اللہ رازق ہے, اس نے رزق دینے کا اپنے بندوں کو وعدہ کیا ہے. اگر تم کو روئے زمین پر کوئی بھوکا دکھائی دیتا ہے تو رازق کی طرف سے اس میں کمی نہیں ہے, یہ سمجھ لو. اگر کوئی بھوکا دکھائی دے رہا ہے تو اس کا نوالا کسی اور نے کھا لیا ہے. کیا پیاری بات کہی, یہ ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے کہ جس کی وجہ سے غریبی غریبی پھیلتی ہے. مولا تخت خلافت داری پر تشریف لائے ہیں, نام لیتا ہوں میں عزت و احترام کے ساتھ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, بڑے پائے کے صحابی ہیں. یہ دونوں مولا علی کے پاس آئے, رات کا وقت تھا. مولا نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے آپ دونوں حضرات کہ آپ آفیشیل ورک سے آئے ہیں یا پرسنل کام سے آئے ہیں. کہا آئے تو ہیں, کچھ پرسنل کام ہے, کچھ ذاتی کام ہے. بس جیسے ان کا ذاتی کام ہے ویسے ہی علی نے چراغ پھو کر کے بجھا دیا. کہا چراغ تو بجھا دیا آپ نے؟ کہا کہ اس چراغ کے اندر جو تیل پڑا ہوا ہے وہ بیت المال کا تیل ہے. یہ امت کے مسئلوں میں تو صرف کیا جا سکتا ہے, پرسنل پرابلمس کے لیے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. بس چراغ بجھا کے ان کی امیدوں کے چراغ کو بھی گل کر دیا. کچھ آپ بتائیے کیا ہے آپ؟ کہہ رہے ہم کو آپ سے شکایت ہے. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا شکایت ہے کہ آپ جب سے تخت حکومت بنائے ہیں ہمارا جو وظیفہ بیت المال سے بندھا ہوا تھا, جتنے پیسے ملتے تھے وہ کٹ کر دیا آپ نے, اس میں کٹوتی ہو گئی ہے. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیے اس کے بعد ان دونوں بزرگ صحابیوں نے کہا, علی کے پہلے جو دو بزرگ خلیفہ گزرے تھے ان کا نام لے کر, کہ ان کے دور میں تو ہم کو اتنا اتنا اور اتنا ملتا تھا. سنیے, کہا ان کے دونوں کے دور میں تو ہم کو اتنا اور اتنا اتنا ملتا تھا, آپ نے اس کو اتنا کم کر دیا کیوں؟ کہا کہ اسی لیے میں نے جب خلافت مل رہی تھی تو یہ کہا تھا کہ میں سیرت رسول پر چلوں گا, غیر کی سیرت پر چلنے کا وعدہ میں نے نہیں کیا تھا. اسی لیے سمجھا تھا کہ یہ معاملہ آئے گا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں خالی کتاب خدا و سنت رسول کی پابندی کروں گا, باقی کسی کی سیرت و سنت کا پابند نہیں ہوں. اب میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں نے ان دونوں بزرگواروں کا حوالہ دیا کہ وہ آپ کو اتنا دیتے تھے, مگر ان سے پہلے رسول کتنا دیتے تھے آپ کو؟ اب چپ, اب چپ. تو کہا کہ یہ بتائیے کہ میں رسول کی سیرت پر چلوں یا غیر رسول کی سیرت پر چلوں؟ دیکھا آپ نے, کہا مگر, مگر تو ہر جگہ ہوتا ہے, مگر اسلام کے سلسلے میں ہماری خدمتیں, ہم نے جہاد کیا اور پھر رسول سے قرابت. کہا تو یہ بتائیے کہ اسلام کے سلسلے میں جہاد آپ نے زیادہ کیا یا میں نے زیادہ کیا ہے؟ رسول سے قرابت آپ کی زیادہ ہے یا میری قرابت زیادہ ہے؟ کہنے لگا آپ کی. اسی وقت اتفاق سے ایک دیہاتی عرب گزر رہا تھا, کہنے لگا آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میرا جہاد آپ سے زیادہ ہے, میری قرابت آپ سے زیادہ ہے, مگر مجھ میں اور اس معمولی دیہاتی میں جو جا رہا ہے کوئی فرق اسلام کی ترازو کے لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے آپ کے مولا, یہ ہے آپ کے ولی جن کو آپ ولی اللہ کہتے ہیں شہادت دیتے ہیں. اب سنیے انسان کے بہت سے حقوق ہیں, جہاں تک میں پندرہ منٹ میں جتنا میں پڑھ سکتا ہوں پڑھوں گا, 10 منٹ میں آج مسائل کی رکھوں گا, اس لیے کہ تاریخیں محرم کی تیزی سے جا رہی ہیں, 10-12 منٹ رکھوں گا مسائل کے لیے. پہلا حق مجلسوں سے کچھ لے کے بھی تو جائیے, انسان کی جان, انسان ہیومن بینگ جسے ہندی میں منشیہ کہتے ہیں, ہندو ہو کرسچن ہو, رسول کو نہ مانے مگر یہ بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے, اس لیے اس کی جان کو بھی 100% سیکورٹی حاصل ہے, اس کی جان نہیں لی جا سکتی, کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتے آپ. صرف یہی نہیں ہے پازیٹو, اگر میں ڈاکٹر ہوں, گھنشیام داس میرے پاس آتے ہیں, اگلی بات میں نے دیکھا سیریس کوئی پرابلم ہے, علاج مہنگا ہے, میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کو پرابلم بہت سخت ہے, اس میں علاج مہنگا ہوگا, انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اتنے پیسے. دیکھیے میں ظاہری بڑی آواز علماء تک جا رہی ہوگی, آپ پوچھ لیجیے فقہا تک جا رہی ہوگی, یہ ہمارے جو میڈیکل سائنس ہے اس کے ایتھیکل ویلوز ہیں, اخلاقیات ہیں, یہ سب واجبات ہیں. ڈاکٹر اگر بیٹھے تو وہ بھی سن لیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ انسانوں کی جان بچاتے ہیں, انسانوں کی جان بچانے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے جی. اب میں نے دیکھا کہ یہ مرض تو ایسا ہے کہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ اگر مناسب علاج نہ ہو تو آدمی مر جائے گا, اس کے بعد اتنے پیسے نہیں کہ اس کا علاج کرے, تو آپ شریعت کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیسے ہوں یا نہ ہو اس کی جان بچانا چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے, تو چاہے وہ ایک نیا پیسہ بھی نہ دے مگر آپ کو اس کی جان بچانے کے لیے علاج کرنا پڑے گا, اس لیے کہ انسان کی جان بچانا یہ اس کا انسانی حق ہے. بہکے ہوئے ہیں وہ لوگ, خدا ہم کو راہ راست کی ہدایت کرے, جو جس کو چاہتے ہیں کافر قرار دیتے ہیں اور کافر کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے ہیں. بھائی کافر کو اگر زندہ رہنے کا حق نہ دیا ہو, پیشنزر نہ ہوتا تو اللہ خود بجلیاں گراتا اور کافروں کو مار دیتا, مگر وہ تو کافروں کو کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے, سواریاں بھی دے رہا ہے, مکان بھی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, تو کہہ رہا ہے یہ ہم کو مانے نہ مانے مجھے تو ان کا خیال رکھنا ہے. حضرت موسیٰ میں نے واقعات کیا تھا آپ کے سامنے, دوسری روایت سے پیش کر رہا ہوں, بار بار فرعون کے دعا کرتے ہیں کہ اس کا عذاب بھیج دے, اب آتا ہوتا بس اب کھلا دن عذاب آ جائے گا, پھر عذاب نہیں آتا, پھر آتے دعا کرتے اچھا تم عذاب نہیں بھیج, اب بھیج دے گا اچھا کھلا دن عذاب آ جائے گا, پھر عذاب نہیں آتا. موسیٰ نے کہا یہ بات کیا ہے, یہ بار بار تو وعدہ کرتا کر, تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے, تمہاری ہی طرف سے کوتاہی ہوتی ذرا سی کم اس سے کیا کہا, کہ میں تم سے آفیشل سیکرٹ کے طور پر بتاتا ہوں کہ کھلا دن عذاب آئے گا, تم جا کر فرعون سے کہہ دے تو کہ عذاب آئے گا کھلا دن, کیوں کہتے ہو اس سے تم کو نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرعون دربار برخاست کر کے کونے میں جاتا ہے, سر سجدے میں رکھتا ہے, کہتا ہے پالنے والے میں اپنے ان کو بدھو بناؤں, میں ان کو بےقوف بناؤں, میں ان سے اپنے کو خدا کہلاؤں, لیکن تو جانتا ہے کہ میں ایک عبدے میں نہیں ہوں, میں تیرا گناہ گار بندہ مجھ پہ عذاب نہ بھیج, وہ طرح سے دعا کرتا ہے میں عذاب اٹھا لیتا ہوں. موسیٰ نے کہا کہ پروردگار اس کا مطلب ہے کہ فرعون میں ایک اسکیل کے اوپر ہے, ایک مرتبے پر میں بد دعا کرتا ہوں عذاب آتا ہے, وہ دعا کرتا ہے عذاب ہو جاتا ہے. کہا نہیں ایسی بات نہیں, تم ہو وہ ہے, لیکن اگر میرا کوئی بندہ اپنا بندہ ہونا بھول جائے تو کیا میں اپنا خدا ہونا بھی بھول جاؤں؟ یاد رکھیے یہی سیرت ہے جو مولا علی نے اپنائی, جو ہر ایک کی مشکل کشائی کی وہ اسی سیرت کے تحت تھی کہ کوئی بغاوت کرے بھی تو علی کا بحثیت امام برق یا پڑ جائے کہ ہر بندے کی مشکل میں کام آئے. صلوات پر محمد و آل محمد. بس میں بس زیادہ حقوق بیان نہیں کر سکتا. ایک ہے جان, جان کے بعد ہے نسل, نسل کا تحفظ اچھی طرح سن لیجیے اور یاد رکھیے, نسل کا تحفظ. شادی کس لیے ہوتی ہے؟ شادی عیاشی کے لیے نہیں ہوتی. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے پس پشت ہمارے سارے مراجع اور سارے علماء کے فتاوا ہیں, اس کو نظر انداز کر میں کہہ رہا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, زبان میری ہے مگر خیالات انہیں حضرات کے ہیں, مسائل انہیں حضرات کے ہیں. شادی کیوں ہوتی ہے اسلام میں؟ میں کلکتے گیا ابھی 2 سال پہلے, مسلم پرسنل بورڈ کا جلسہ تھا, جلسہ تو ختم ہو گیا, میرے میزبان تھے ایک اہل سنت کے بزرگ تھے, وہ ہمارے میزبان تھے, میں خیال 52-55 سال کی ان کی عمر ہوگی, وہ لے گئے, ویل آف فیملی تھی ان کی. میں جا کر بیٹھا, ایک شام ادھر وہ بیٹھے ادھر کرسی میں بیٹھا, یوں ہی میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کے بھائی بہن کتنے ہوں گے؟ کہنے الحمدللہ 52. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین؟ کہنے یس 52. ارے 52 بھائی بہن ہمارے ملک میں, میں ذمہ داری وہاں تو مشکل ہے دوسرے فرقوں میں, لیکن ہمارے یہاں ہمارے فرقے میں اہل بیت کی منطق کے تصدق میں یہ مسئلہ ہے کہ اسلام آپ سے بہتر بچے چاہتا ہے, زیادہ سے زیادہ بچے نہیں چاہتا, کوالٹی کی بات کرتا ہے اسلام. کم بچے پیدا کیجئے, 2 بچے پیدا کیجئے, 1 بچہ پیدا کیجئے, مگر ہیرا صحت کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے ہیرا بچہ پیدا کیجئے, صحت مند بچہ پیدا کیجئے. جہاں کہیں گڑبڑ ہوتی ہے وہاں آپ کی جہالت کو دخل ہوتا ہے, معاف کیجئے گا, میری جہالت کو دخل ہوتا ہے. بچے ریٹارڈڈ پیدا ہوتے ہیں, ہائے اللہ میں نے کیا ظلم کیا, وہ تو ظلم کرنے کے لیے بیٹھے ہی ہیں, ان کو ظلم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے بچے کا ایک ہاتھ ایک ہاتھ غائب ہو گیا, دیکھے میں نے ایسے بچے ایک ہاتھ ایک ہاتھ غائب ہو گیا, دیکھیے بچہ کیسا پیدا ہوا, ٹانگ دوں اس کی ٹیڑھی ہو گئی, اس بچے کا کیا قصور تھا؟ ارے بچے کا قصور کون ہے؟ کہہ رہا ہے بچے کا قصور ہے, قصور تو آپ کا ہے. یہ بات جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے آپ نوٹ کر لیجئے, میں مجلسوں کو حالات حضرات سے کاٹ نہیں سکتا ہوں کسی بھی قیمت کے اوپر. یہ بچے جو آپ کے ریٹارڈڈ پیدا ہوتے ہیں, لولے بیچارے پیدا ہوتے ہیں, کہیں کہیں پر ان کے آرگنس ناقص ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں, کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے, بس میں تو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں. اب جب سائنس نے ہم کو یہ سہولت دے دی ہے, یہ بچے جب آپ اپنے قریبی رشتے داروں میں شادیاں کریں گے تو یہ پرابلمس آ سکتی ہیں, اس کو میڈیکل اصطلاح میں جینیٹک پرابلم کہتے ہیں. تو یا تو آپ اپنے عزیزوں میں برادری میں شادی نہ کریں, اور اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جینیٹک میپنگ کرا لیجئے, سمجھ لیجیے, جینیٹک میپنگ ڈاکٹر سے اچھے ہوشیار ڈاکٹر اسپتال میں جا کے کرا لیجئے, تاکہ اگر کوئی جینیٹک پرابلم ہے تو اس کا اندازہ پہلے ہو جائے, بعد میں آپ شادی کریں تاکہ بچے ناقص نہ کر دیں, سمجھ لیں. تو یہ ہے مسئلہ جان کا, اور جان کے بعد نسل, نسلوں کا تحفظ. جو بچہ آپ کے گود میں آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. میں نے اسیا کسی مجلس میں کہ اسلام میں شادی کی غرض صرف یہ ہے کہ جب 50 برس 60 برس 70-80 برس کے بعد شادی کے آپ دنیا سے جانے لگے تو جو نسل چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو, تعلیم کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے آپ سے بہتر ہو, تب یہ اسلامی شادی کہیں گے آپ. اسی لیے اہل بیت کے کردار کو ملاحظہ فرما لیں, اگر شوہر علی کا ایسا ہے اور بی بی فاطمہ کی ایسی ہے, پاک و پاکیزہ ہے, ایک مرتبہ صلوات بھیجے آپ, پاک و پاکیزہ صاف ستھری, تو بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں, بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں, بچے پھر پیدا ہو رہے ہیں, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے حسن کی شکل میں, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے حسین کی شکل میں, اے بھائی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, میرے بھی 3 لڑکے ہیں, تینوں ایک طرح کے نہیں ہیں, کسی کے بچے ایک طرح کے نہیں ہوتے, مگر بس یہ حسنین وہ ہیں کہ جو اگر مرتبے کے اعتبار سے ذرا بھی 1920 ہوتے تو ان میں سے جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا اس کو جنت کا سردار بنایا جاتا، دوسرے کو نہ بنایا جاتا. بتائیے آپ، جب دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ جنت کا سردار بنایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عصمت کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے دونوں بالکل ایک مرتبہ ہوگا. جو مرتبہ حسن کا ہے وہی مرتبہ حسین کا ہے، جو مرتبہ حسین کا ہے وہی مرتبہ حسن کا ہے. جی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس منزل تک آ جاؤں گا، لیکن کچھ کنٹرول ادھر سے ہوتا ہے شاید. اب یہ حسن ہے، حسن کی شجاعت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ عباس کی شجاعت بھی جانتے ہیں، بے شک میرا مولا بہت شجاعت ہے، مگر حسن کی شجاعت دکھاؤں آپ کو؟ نظر لگا پڑیے جنگ جمل میں، جب لشکر میں دونوں طرف جنگ چھڑ گئی تو مولا نے اپنے فرزند حضرت محمد ابن حنفیہ کو علم دیا کہ بیٹا لشکر کو حملہ کر. بڑے بہادر تھے حضرت محمد ابن حنفیہ بھائی، معمولی بات تھوڑی، بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے. دو قدم گھوڑے نے آگے بڑھائے تھے کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، شہزادے قدم رک گئے. مولا نے پوچھا کیوں رکے؟ کہا بابا ذرا تیروں کی بارش کم ہو تو آگے بڑھتا ہوں، ذرا تیروں کی بارش کم ہو. مولا نے کہا کہ راہ الہی میں جہاد کرنے والے تیروں کی پرواہ نہیں کرتے، آگے بڑھ. آگے بڑھے، تیروں کی بارش اور تیز ہو گئی، پھر تھوڑا رکے. کہا بیٹا آپ کیا ہوا؟ کہا بابا اور تیز ہو گئی بارش، ابھی بڑھتا ہوں آگے. پھر آگے بڑھ، پھر آگے بڑھے، اور تیز ہو گئی بارش. کہا آپ کیا ہو گئے؟ کہا بابا آپ تو تیر بارش کی طرح سے آ رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ، ابھی آگے بڑھتا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ علی آگے بڑھے، الٹی تلوار ہلکے سے پشت کو ماری اور کہا کہ محمد ابن حنفیہ یہ ذرا سی جو کمزوری آئی ہے یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے، بس اتنی بات. بغیرت دار بچہ تھا، جوان تھا، بس بفر گئے. حملہ کیا، ایک حملہ، دوسرا حملہ، تیسرا حملہ، زبردست حملوں پر حملے، اور چاہتے ہیں کہ اور تک پہنچ جائیں کیونکہ وہی فساد کی جگہ تھا، نہیں پہنچ سکے. سات حملے کیے، سات تاریخوں پر. یہ اس میں جو مولانا نے نصیحت کی ہے محمد ابن نفیہ کو، نجم الحال موجود ہیں، وقت نہیں کہ اس میں عرض کروں. سات حملے کیے محمد ابن نفیہ نے اور پلٹ کرا کر اپنی منزل پر کھڑے ہو گئے، جمل تک، ناپے تک، اوٹ اوٹ تک نہیں پہنچ سکے. ابھیمان حسن آگے بڑھے اور بھائی کے ہاتھ سے نیزہ لے لیا، بھائی کے ہاتھ سے نیزہ لے لیا. نیزہ لینے کے بعد یہ علی کے، یہ فاطمہ کا دودھ ہے بھائی، یہ عمر بہین کا، یہ ان کی حضرت محمد بن نفیہ کی والدہ کا تھوڑی دودھ ہے. امام حسن نے جو حملہ کیا تو پہلے ہی حملے میں صفوں کو الٹتے ہوئے سیدھے اونٹ تک پہنچ گئے، اور جانے بعد اونٹ کو نیزہ مارا اور وہ بلبلا کے بیٹھا اور جنگ فتح ہوئی. تو حسن شجاعت میں کم نہیں تھے، مگر میں نے ایک مہینے سرچ کیا تھا کہ جسم کی طاقت کا نام شجاعت نہیں ہے، نفس پر کنٹرول. جو اتنا شجاع ہو اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مسئلہ ہے جس وقت یہ کہ میں تلوار نہ کھینچوں اور سلو کر دوں، تو وہ مسئلہ ہے اسلام کے لیے سلو کرے گا، اپنی حکومت بچانے کے لیے معاذ اللہ سلو نہیں کرے گا. بس اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سلو کر کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں بھائی، لوگ رسول کے مسئلہ تو وہ نہیں سمجھے تو امام حسن کے مسئلہ تو کیا سمجھیں گے. یہ بتا دوں عزیزوں، میں نے خود پڑھا ہے، کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے، نوٹ کر لیں آپ حضرات، کتاب میرے پاس موجود ہے لکھنؤ میں، میرے داتی لائبریری میں چھوٹی سی موجود ہے یہ کتاب. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، بہت بڑے عالم جلیل اہل سنت ہیں، صاحب توقع اثنا عشریہ، انہوں نے صدور شہادتین میں لکھا ہے کہ حسن کو زہر دینے والا یزید تھا. اس کا مطلب ہے کہ یزید مرعون کے دامن پر خالی قتل حسینی کا دھبا نہیں ہے, کہاں کہاں صفائی دیتے پھریں گے آپ. شاہ ابو ابھی محبت سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ زہر دینے والا امام حسن کی منحوس بیوی کے ذریعے سے یزید مرعون تھا جس نے حسن کو زہر دبا کر شہید کیا. اتنے بڑے محدث نے یہ بات دیکھی, لوگ صفائی دینے کے حسین کے قدر یہ خبر یہ دیکھی. انشاءاللہ کہوں گا میں آپ کے سامنے دیکھوں گا, لیکن ابھی تو یہ دیکھیے کہ آپ حسین کی صفائی دے رہے ہیں, وہاں حسن کا مجرم یہی ہے منحوس اور مرعون. بس سبھی زہر دیا گیا اور امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے وومیٹنگ کے ذریعے پشت میں گرنے لگے. کہا میرے بھائی کو بلا دو. امام حسین تشریف لائے, آ کر عالم دیکھا, کہا پورا دیکھا پورا جسم سبز ہو رہا ہے, سبز ہو رہا ہے, ہرا ہو رہا ہے. کہا یہ کیا ہوا بھائی, یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے زہر دیا گیا ہے, بڑا سخت زہر دیا گیا ہے, اس کے اثر سے جسم سبز ہو گیا. یہ کہہ کے حسن رونے لگے. دیکھیے حسین پر کون کون رویا ہے, میرے مظلوم پر کون کون رویا ہے. ابھی حسین شہید نہیں ہوئے ہیں, ابھی برسوں باقی ہیں. یہ کہہ کے حسین رونے لگے. کہا بھیا کیوں روتے ہیں؟ کہا تم کو یاد ہوگا بھائی, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اور عید کی رات آئی تھی, ہمارے پاس لباس نہیں تھا. پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ جنت سے ہم دونوں کے لیے حلے آئے تھے, ایک سبز رنگ کا اور ایک لال رنگ کا. تو سبز رنگ کا حلہ میں نے پہن لیا تھا, لال رنگ کا لباس تم نے پہن لیا تھا. تو نانا ہمارے رونے لگے تھے. لوگوں نے کہا خدا کے رسول یہ تو خوشی کی بات ہے, کس کے لیے جنت کا لباس آتا ہے؟ آپ رو تو انہوں نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا ہوں. جس نے سبز لباس پہنا ہے وقت آخر زہر کے اثر سے اس کا جسم سبز ہو جائے گا, اور جس نے لال لباس پہنا ہے وقت آخر خون کی دھاروں سے اس کا جسم لال ہو جائے گا. بس سکھائے کہ حسن نے رونا شروع کیا. کہا بھیا دیکھ لیا تم نے, جیسے بابا کی وصیت اور حدیث میرے بارے میں پوری ہوگی اسی طرح سے تمہارے لیے بھی پوری ہوگی, اور وقت آخر تمہارا جسم. اب جب حسن جانتے تھے یہ بات, آخری ساتھی تھی ایک بچہ حسن کا جو ابھی 3-4 سال کا تھا, جس کا نام تھا قاسم. یہ بابا کی حالت کو دیکھ کر تڑپ رہا تھا بچہ, بہت پریشان ہو رہا تھا, بہت رو رہا تھا. حسن نے بلایا کہا میرے پاس آ جاؤ میرے لال, میرے لاڈلے میرے پاس آ جا. جب یہ بچہ آیا کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں. یہ فرمانے کے بعد سرہانے سے ایک تعویذ نکالا, تعویذ نکال کر بچے کے بازو پر باندھ دیا. کہا بیٹا اس تعویذ کا خیال رکھنا, دیکھو کبھی تمہارے جسم سے الگ نہ ہونے پائے, کبھی بھول نہ جانا اس تعویذ کو. تمہاری زندگی میں ایک بہت سخت وقت آئے گا, تمہاری زندگی میں آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کچھ, آپ چپ کے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. حسن کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا تمہاری زندگی میں ایک بہت سخت وقت آئے گا, وہ سخت وقت جب آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا اور اس پر جو کچھ لکھا ہو اس کے اوپر عمل کرنا. بس رضوان حسین قاسم نے وہ تعویذ اپنے بازو پر باندھ لیا اور سالوں پر سال گزرتے گئے, دنوں پر دن گزرتے گئے, یہاں تک کہ 60 ہجری میں محرم کے مہینے میں حسین کربلا میں آ گئے. قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ بیویوں کی محفل میں بٹھائے گئے تھے, بچہ تھا بچہ, بیویوں کی محفل میں بٹھائے گئے تھے. یہ قاسم بھی آ گئے. آج آپ کو اسی شہزادے کا ماتم کرنا ہے. یہ شہزادہ مظلوم بھی ہے, یہ شہزادہ پیاسا بھی ہے, اور یہ شہزادہ یتیم بھی ہے. اس کا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے. شب عاشور جس خطبے کا ذکر میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے, وہی خطبہ امام نے دیا تھا. اس میں قاسم نے اٹھ کر کہا تھا, اس شہزادے نے کچھ نہیں کہا, نہ کوئی تقریر کی نہ شجاعت بڑا خطبہ دیا. کہا چچا یہ بتائیے کہ میرا نام محضر شہادت میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو محضر شہادت آپ پاس ہے اس میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ حسین نے کچھ بتانے سے پہلے یہ کہا کہ یا بنیا کئی فل موت و اندک, قاسم پہلے بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک ہے کیسی؟ جواب دیا بچے نے کہ یا امی اہلا من الاصل، چچا آپ کی اوپر قربان ہونے میں تو شہ سے زیادہ شیریں ہو جائے گی. بہت میں سننا تھا کہ حسین نے کہا، دیکھیے میں نئے مسائل کو نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے، لیکن یہ حسین کے مسائل کی خصوصیت ہے کہ مسائل کتنی مرتبہ آپ سنے ہوں مگر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. حسین نے کہا کہ بیٹا محضر شہادت میں تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. بس اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، علی اصغر کا نام سنا تو کہا کہ چچا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، میرا چھ مہینے کا بچہ یہ بھی شہید ہوگا تو کیا اشیاء خیموں کے اندر گھس آئیں گے؟ قاسم ایسا ہے نا، دادا یہ تصور کرنے کو تیار نہ تھا کہ اشیاء خیموں کے اندر آ جائیں. میرے شہزادے ذرا باندھ ہنستے آشور آ کر دیکھو، بس صبح آشور مردہ ہو گئی. حسین کے بہت سے سپاہی شہید ہو گئے، بنی ہاشم میں متعدد شہید ہو گئے، تب یہ بچہ آیا. اللہ اکبر، 14 برس کا بچہ، پھول کا ایسا بچہ، چاند کا ایسا دمکتا چہرہ، آ کر چہرہ سے کہتا ہے چچا اب مجھے بھی اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دیجیے. امام اجازت نہیں دیتے ہیں، امام اجازت نہیں دیتے ہیں. کسی صورت سے اجازت نہ دی تو قاسم مایوس ہو کر خیمے کے اندر پلٹ کر آئے اور ایک عمود خیمہ کا سہارا لے کر بیٹھ گئے آنکھیں بند کر کے. کتنی مصیبت ہے میرے اوپر کہ میرا چچا مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. بس سمجھیے قاسم کی زندگی میں یہ سب سے سخت موقع تھا کہ اسی وقت چہلائے کہ اس وقت سے سخت وقت ان پر کبھی پڑا ہی نہیں، لاؤ تعویذ کھول کر دیکھوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تعویذ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا میرے لال قاسم کی تعویذ کو اس وقت کھولو گے جب کربلا کے میدان میں عاشور کے دن تو ہمیں چچا سے اجازت مانگ لو گے بار بار، اور تمہارا چچا تمہیں اجازت دینے کو تیار نہ ہوگا تو یہ میری وصیت جا کر میرے بھائی کو دکھا دینا. بس خاتم کھلو گئے دوڑتے ہوئے، دوڑتے بچہ بچہ دوڑتے وہاں سے کہا چچا چچا یہ بابا کی وصیت، یہ بابا کی وصیت، یہ بابا کی وصیت، یہ تو دیکھیے حسین نے بھائی کی صحیح پہچان ہی لکھا ہوا تھا، میرے حسین میرے بھائی میرے بچے کو اپنے کو قربان ہو جانے کی اجازت دے دینا، یہ میری قربانی ہے، میری طرف سے کربلا کے میدان میں پیش ہوگی. بس حسین رونے لگے. اب تاریخ سے بتاتی جان الغلام یقبل یدیہ ورجلیہ، اب بھی حسین اجازت نہیں لے تو قاسم نے کبھی پیروں کا سر رکھا کبھی ہاتھوں کو بوسہ لینا شروع کیا، چچا اجازت دیجیے چچا اجازت دیجیے چچا اجازت دیجیے. بس زمائل ختم ہو رہی ہے، حسین نے اجازت دی، بچہ تھا اس سب کی زیادہ تھی، اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر بٹھا دیا، غریبان چاک کر دیا، اماما جو دونوں سرے لپٹا دیے کہا بیٹا جاؤ جاؤ میرے لال جاؤ، تم سے بے روز نکال موت اپنے پیروں سے شہادت کی طرف جا رہے ہو. بس دانو یہ بچہ آیا، آنے کے بعد حملہ کیا، بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کی. ایک منٹ میری ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد آواز دی یا اما ہو دیکھنی، اے چچا آئیے. ارے کیا مدد کے لیے بلاتے تھے بھائی؟ میرا دل نہیں کہتا مدد کے لیے کیا بلائیں گے جب شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، مقصد تو یہ تھا کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو چچا کی صورت دیکھ کر جائیں. آواز دیتے چچا آئیے چچا آئیے. ادھر حسین جب آئے تو چونکہ قاسم کے قاتل نے دھوکے سے شہزادے پر حملہ کیا تھا اس لیے مولا کا غصہ آ گیا، حسین نے قاتل پر حملہ کر دیا، اس نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ کٹ گیا، اس نے کہا مجھے حسین سے بچاؤ، لشکر آ گیا جنگ چھڑ گئی. اب آپ جانتے ہیں داروں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ادھر کا سوار ادھر، ادھر کا سوار ادھر، گھوڑوں کے ہنانے کے بیچ میں، تلواروں کی جھنکار کے بیچ میں ایک نہیں وہ کمزور بار بار آواز آئی چچا مجھے بچائیے، چچا مجھے بچائیے، میں پسا جاتا ہوں. بس لو قاسم کے سر پہنچے، دیکھا لاش زندہ قاسم پامال ہو گئے، ایک چادر میں لاش کے ٹکڑے اٹھائے، مجلس ختم ہو رہی ہے، ایک چادر میں لاش کے ٹکڑے اٹھائے، خیمے کے در پر لا کر لاش رکھی، بابا سے بلند گریا کیا. روایت بتاتی ہے کہ قاسم کی بہن تک آواز گریا حسین پہنچ گئی، یہ بہن قاسم کی سر پر چادر ڈال کر واہ ہاں واہ قاسمان ہائے میرا بھائی، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا قاسم کہتی ہوئی ایک مرتبہ خیمے کے باہر آ گئی۔ بس حسین نے کہا بیٹا تم نے بڑا غضب کر دیا، ارے میری زندگی میں خیمے کے باہر آ گئی۔ میں کہتا ہوں مولا قاسم کی بہن آئی ہوگی تو بہن نے اپنے بھائی کی پامال لاش دیکھی ہوگی، مگر لاش کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کی بہن جب اسلحہ کے بعد آئے گی فریاد کرتی ہوئی تو آپ کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو رہی ہوگی، زینب اپنے کو گھوڑوں کے درمیان ڈالے دے رہی ہوگی۔ بس یا علم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون۔ آپ اللہ سے التماس ہے، میری ذاتی کے بہت احترام